أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سيرة طیبہ پیغمبر اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ آپ زہد کے راستے پر گامزن تھے اور دنیا سے روگردان تھے. دینی تعلیم میں قرآن و سنت میں دنیا کی کافی مذمت ہوئی ہے. اس مذمت کے وجہ سے کچھ مشکلات بھی پیش آئے. میرے خیال ہے کہ اسلامی دنیا میں جو ترقی نہیں ہوئی اس کے مختلف وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مفاہیم دینی سے ہم آگاہ نہیں. فرض کیجیے توکل کا معنی کیا ہے؟ خدا پر اعتماد کر کے کام کرنا ہے یا خدا پر اعتماد کر کے چھوڑ دینا ہے کام کو؟ لوگوں نے آسان معنی کو لیا, کہا کہ خدا پر اعتماد کر کے آرام کرنا توکل ہے. صبر ظلم و تشدد و مشکلات کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے, یا ان کے ان مشکلات سے مقابلہ کرتے ہوئے مقصد کی طرف جانا ہے. عام لوگوں نے اس کو پسند کیا کہ ہتھیار ڈالنے میں زیادہ آسانی ہے. ظالم کے سامنے, جابر کے سامنے, باطل کے سامنے بے نہتے ہو کر خاموشی کے ساتھ, آرام کے ساتھ بیٹھنا صبر قرار دیا. انہی مفاہیم میں سے ایک زہد اور ترک دنیا ہے. ترک دنیا سے یہ مانا لیا کہ دنیا میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے, محنت نہ کرے, کوشش نہ کرے, بلکہ کم ترین زندگی پر اکتفا کرے, اغیار ترقی کر کے ہم پر حاکم ہو جائے, کوئی حرج نہیں. اس طرح سے کاہلی کا باعث بن گیا یہ نظریہ. لیکن انسانوں کو اتنی عقل تو ہونا چاہیے, کسی ہستی کے جملہ, کلمات, فرمائشات سمجھنے کے لیے اس ہستی کے زندگی پر نظر ڈالنا چاہیے. پیغمبر جس نے قرآن لایا اور احادیث بیان فرمایا, اور ائمہ جنہوں نے احادیث بیان فرمایا, ان کی زندگی کیا تھی؟ ترک دنیا کے حوالے سے آگے وہی تھے, اس کے باوجود کتنی محنت کرتے تھے. ایک شخص نے مولا کو دیکھا جا رہے ہیں, فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا انشاءاللہ 1,00,000 آپ کے پشت پر بار تھی. فرمایا کیا ہے اس بار میں؟ فرمایا 1,00,000 خرما, 1,00,000 خرما کے ہستا تھا, دانا تھا اس کے اندر, اس کو کاشت کرنے کے لیے جا رہے تھے. انشاءاللہ یہ فرمایا. تو دنیا تر کی دنیا کا معنی, دنیا کی جو مذمتیں ہوئی ہے, کیا نعمات کی مذمت ہوئی ہے؟ نعمتوں کو تو خدا نے ایجاد کیا ہے, خدا کسی بری چیز کو ایجاد نہیں کرتا ہے. تو یقیناً اگر دنیا کی مذمت ہوئی ہے, دنیا کی نعمتوں کی مذمت نہیں ہوئی ہے, اس لیے کہ خدا نے ایجاد کیا ہے اور خدا خیرات کا خالق ہے, شر کا خالق نہیں ہے, نیکی کا خالق ہے, برائی کا خالق نہیں ہے, رحمان و رحیم ہے. پھر دنیا جو بری دنیا ہے, مذموم دنیا ہے, وہ کون سا ہے؟ ان نعمات سے محبت کرنا, ان کو پسند کرنا, ان سے فائدہ اٹھانا ہے, یہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ خود قرآن کا حکم ہے اپنے سب سے محبوب بندے سے خطاب کر کے فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ کیوں ان حلال نعمات کو حرام کرتے ہیں؟ نعمات سے استفادہ کی یہ طیبات من الرزق ہے, تو ان نعمات سے استفادہ کرنا, ان کو پسند فرمانا, پسند کرنا, یہ مذموم دنیا نہیں ہے. پھر مذموم دنیا وہ تعلق ہے جو ہمارا اور ان نعمات کے درمیان ہوتا ہے. اگر ان کو وسیلی زندگی سمجھیں گے, ان کو دنیا میں بہتری, دنیا میں بندگی کے فرائض بہتر انجام دینے کا ذریعہ سمجھیں گے, دنیا میں زندگی کرنے کا ذریعہ سمجھیں گے, تو اس وقت نعمتیں اچھی ہیں. خدا نے اسی لیے دی ہے کہ انسان دنیا میں ان سے استفادہ کرے. احادیث میں فرماتا ہے مال حلال سب سے زیادہ مرد مومن کے لیے شائستہ ہے. مذمت وہاں پر ہوتی ہے کہ جب انسان ان نعمات کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے, مقصد زندگی دنیا کی نعمتیں ہو, سب سے محبوب چیزیں دنیا کی نعمتیں ہو. انسان دنیا کی نعمتوں کو اپنی قیمت سمجھے, اس وقت مذموم ہے. لیکن نعمتیں مذموم نہیں ہیں, نعمتوں کو پسند کرنا بھی مذموم نہیں ہے. نعمتوں کی نسبت میں جو ہمارا نظریہ ہے, جو ہمارا رابطہ ہے نعمتوں کے ساتھ, کہ ہم اس کو اپنی قیمت سمجھتے ہیں. فرماتے انسان کی قیمت دنیا کی نعمتیں نہیں ہو سکتی. اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں تو فرماتے تمہاری زندگی کا مقصد دنیا کی نعمتیں نہیں ہونا چاہیے. یہ 60-70 سال آپ کے ساتھ دے گی, آگے نہیں دے گی. فی الحال نعمتوں سے بڑھ کر عذاب میں مشغول ہے. تو یہاں پر جن نعمتوں کی, جس دنیا کی مذمت ہوتی ہے, اس سے مراد بعض آیات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے. فرماتا ہے انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والانفس. زندگی دنیا کھیل ہے, سرگرمی ہے, پھر زینت کرتے ہیں انسان. دیکھیں آغاز زندگی میں کھیلتا ہے, تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, کھیل کے علاوہ مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہوتا ہے, پھر تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, تو زینت و آرائش اور بنانے میں لگ جاتا ہے, پھر اس سے آگے بڑھتا ہے تو تفاخر کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, مال کے حوالے سے, افراد کے حوالے سے. اگر یہی زندگی دنیا ہو, یہی معنی ہو, دنیا کی طرف اس طرح سے کوئی نظر کرے, یہ مذموم دنیا ہے. لیکن اگر دنیا کو مزرعہ سمجھے آخرت تک کے لیے, پل سمجھے آخرت کے لیے, ذریعہ سمجھے آخرت میں مرضی خدا حاصل کرنے کے لیے, تو اس وقت اچھی چیز ہے. ایک شخص نے مولا کی خدمت میں آ کر دنیا کی مذمت کی, فرمائے اے وہ شخص جو دنیا کی مذمت کرتا ہے اور خود دنیا کے دھوکے میں آیا ہوا ہے. دنیا اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے تم سمجھتے ہو. الدنیا دار الصدق لمن صدقها, دنیا سچائی کی جگہ ہے اس آدمی کے لیے جو دنیا کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آ جائے. ہم صحیح کام کریں صحیح نتیجے لیں گے, غلط کام کریں غلط نتیجے لیں گے. ہمارے ملک میں اتنی خرابیاں کیوں ہیں؟ ہم صادقانہ پیش نہیں آتے ہیں, صداقت کے ساتھ پیش نہیں آتے. پڑھنے والا صداقت کے ساتھ نہیں پڑھتے, کام کرنے والا صداقت کے ساتھ کام نہیں کرتے, تو خود بھی ترقی نہیں کرتا ہے, ملک بھی ترقی نہیں کرتا. دنیا سچائی کی جگہ ہے جو سچائی کے ساتھ پیش آتا ہے. وَدَارُ عَافِيَةٍ لِّمَن وَآہَا, جو دنیا کو سمجھتا ہے اس کے لیے عافیت اور سلامتی کی جگہ ہے. جو سمجھتا ہے دنیا کیا ہے, دنیا کے حال کو دیکھتا ہے, ماضی کو دیکھتا ہے, آئندہ کو دیکھتا ہے, تو دنیا کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا ہے, سلامتی کی جگہ ہے. جس نے دنیا کو سمجھا, ودار موعظت لمن تعظ بها, دنیا موعظہ کی جگہ ہے, وعظ لینے کی جگہ ہے, نصیحت لینے کی جگہ ہے اس آدمی کے لیے جو دنیا سے نصیحت لیتا ہے. دیکھیں جو مر گئے ہیں, تاریخ ہمارے سامنے ہے, بڑے بڑے حکمرانوں کے کھنڈرات ہمارے سامنے ہیں, موعظہ کوئی لینا چاہے موعظہ لے سکتا ہے, عبرت لینا چاہے عبرت لے سکتا ہے. انبیاء اور اولیاء کی سیرت بھی سامنے ہے, ظالمین کی سیرت بھی سامنے ہے, جس سے فائدہ اٹھانا چاہے فائدہ اٹھا سکتا ہے. الدنیا مسجد اولیاء اللہ, دنیا خدا کے دوستداران کی مسجد ہے, سجدہ کرنے کی جگہ ہے, اولیاء خدا کے سجدے کی جگہ ہے. الدنیا متجر اولیاء اللہ, دنیا اولیاء خدا کی تجارت کی جگہ ہے, یہاں پر خدا کے دوستداران تجارت کرتے ہیں اور خوشنودی خدا کو خریدتے ہیں. الدنیا محبط محبط وحی اللہ, دنیا میں وحی خدا اترتی ہے. مسجد ملائکت اللہ, ملائکہ خدا یہاں پر سجدہ کرتے ہیں, اہم جگہ ہے. صرف یہ کہ ہم کس طرح سے پیش آتے ہیں. ہم اگر دنیا کو وسیلہ سمجھتے ہیں تو یہ دنیا کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دے گی. ہم کسی گاڑی پہ سوار ہوتے, جہاں مقصد تک پہنچ جاتے ہیں گاڑی سے اترتے ہیں. ہم جہاں سے سمجھتے ہیں گاڑی راستے سے بھٹک گئی ہے اس گاڑی سے اترتے ہیں. اگر ہم وسیلے کو وسیلے سمجھ کر فائدہ اٹھائے, یہ وسیلے کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دیتا ہے. لیکن وسیلوں کو اگر ہم نے مقصد میں تبدیل کیا تو پھر دھوکہ دیتا ہے. دنیا وسیلے ہے زندگی کرنے کا, وسیلے ہے خوشنودی خدا حاصل کرنے کا, وسیلے ہے سعادت ابدی خریدنے کے لیے. تو یہاں پر دنیا کی مذمت کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں مصروف ہو کر غافل ہو جاتا ہے آخرت سے. دنیا کی محبت کو اپناتا ہے, خدا کی محبت اس کے دل سے خارج ہو جاتی ہے. دنیا کو اپنی قیمت سمجھتا ہے. مولا فرماتے ہیں, تمہاری نفسوں کی قیمت جنت ہے, اس سے کمتر پر فروخت نہیں کرنا. تو اس حوالے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا سے استفادہ کرنا بری چیز نہیں ہے, دنیا کے نعمتوں سے لطف اٹھانا بری چیز نہیں ہے. معصومین کی سیرت میں یہ بات موجود ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پر علیہ الصلوۃ والسلام, دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے ہوتے تھے, لیکن اس نعمت نے آپ کو غافل نہیں کیا. اپنے غلام, جو اس زمانے میں غلام کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے لوگ, اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے. امام ششم کا کپڑا اچھا سا کپڑا تھا. ایک صوفی نے اعتراض کیا, آپ کے آبا و اجداد کے لباس الگ ہے, آپ کے لباس الگ. فرمایا کہ وہ ہمارے نانا کا زمانہ تھا, اس وقت مسلمان غریب تھے, اس کے اپنے تقاضے تھے, اس وقت کے اپنے تقاضے. پھر فرمایا ایک شخص نے عرض کیا, ابن رسول اللہ لتسألن عن النعیم, قرآن میں آیا ہے کہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, تو ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں تو سوال ہوگا ہم سے, قیامت کے دن پوچھا جائے گا. فرمایا تم سمجھتے ہو خدا نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اور پھر قیامت کے دن تمہیں پکڑے گا خدا, تم نے کیوں کھایا کیوں پیا. فرمایا یہ نہیں ہے, جس جو سخاوت مند جواد ہستی جب کوئی نعمت دیتا ہے پھر اس کے بارے میں نہیں پوچھتا ہے کیوں تم نے کھایا. مراد یہ ہے کہ نعمت ولایت اہل بیت سے پوچھا جائے گا, تم یہ نعمت دی گئی تھی, ولایت اہل بیت, محبت اہل بیت تمہیں دی تھی, اس سے فائدہ اٹھایا یا فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہاں پر ترک دنیا سے مراد یہ ہے کہ دنیا ہمارا مقصد زندگی نہ بنے. قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنی اولاد اپنی ازواج، اپنے آبا و اجداد، تمام عزیز اور پھر مال دولت سب کی نسبت میں خدا کی محبت زیادہ ہونا چاہیے مومن کے دل میں. احب الیکم من اللہ و رسولی، خدا و رسول کی محبت زیادہ ہونا چاہیے. اگر کسی کے دل میں خدا و رسول سے زیادہ دنیا کی محبت ہو پھر وہ مقصد سے بھٹک گیا ہے. اسی لیے زہد کے بارے میں مولا فرماتے ہیں، زہد یہ ہے کہ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اس طرح سے زاہد بنو کہ کوئی چیز تم سے چھن جائے اس پر پریشان نہ ہو، اور کوئی چیز تمہیں مل جائے اس پر خوشی نہ ہو. ظاہر ہے یہ دوسرے آیات احادیث کو روشنی میں دیکھیں گے، مصیبت جب آ جاتی ہے تو خود ائمہ بھی غمگین ہو جاتے تھے، نعمت جب ملتی ہے تو شکر خود ائمہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اس خوشی غم کا مراد اس درجے کی خوشی غم، خوشی اور غم ہے کہ اگر کوئی چیز مل جائے تمہیں خوشی نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز تم سے چھن جائے تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے. اس قسم کی خوشی اور غم ہے جو آدمی کو راستے سے نکال دے. کچھ افراد ایسے نعمت ملنے سے بھول جاتے ہیں کیا تھا، کیا کرنا چاہیے تھا، بندگی کو فراموش کرتا ہے. ایک قدرت مل جائے، عہدہ مل جائے، پھر وہ سابق آدمی نہیں رہتا ہے، بدل جاتا ہے. یعنی اس طرح سے خوشی تمہیں تبدیل نہ کرے، اپنی بندگی سے تمہیں خارج نہ کرے، اپنے مسئولیت سے خارج نہ کرے، اپنے فرائض دینی سے خارج نہ کرے. اسی طرح سے غم اس طرح کے تم پر مؤثر نہ ہو کہ تمہیں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش کرے، ورنہ ظاہر ہے مصیبت کے سامنے غم ہوتا ہے، یہ فطرت ہے. خود سیرت ائمہ والمعصومین، سیرت پیغمبر ہمارے سامنے غم کے وقت اظہار غم فرماتے تھے، نعمت ملتے تھے خوش ہوتے تھے اور شکر خدا ادا فرماتے تھے. تو یہاں حضور کی سیرت میں ایک اہم چیز زہد اور ترک دنیا ہے کہ پوری دنیا مل جائے لیکن خدا کی خوشنودی نہ ہو، اس کو قبول نہیں فرماتے. مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو بہترین لڑکی دیں گے، اپنا شہر کا حکمران آپ کو بنائیں گے، دولت سے آپ کو بے نیاز کریں گے. فرمایا کہ تم اس کو تو چھوڑ دو، محال کو بھی ممکن بناؤ، چاند کو اور سورج کو میرے ہاتھوں پر رکھو تب بھی میں نہیں مانتا. اس طرح سے زاہدانہ زندگی کی آپ نے، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے سیتے تھے، اپنے ہاتھ سے اپنا کپڑا سیتے تھے، آپ کا فرش، آپ کے بستر ایک حصیر تھا، ایک بوریا، اسی پر آپ زندگی کرتے تھے. مولا متقیان فرماتے پیغمبر نے 3 دن مسلسل پیٹ بڑھ کر گندم کی روٹی نہیں کھائی، 3 دن گندم کی روٹی نہیں کھائی، اس حد تک زاہدانہ زندگی کی. یہی وجہ تھا کہ جب عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں مسجد کو توسعہ دینے کے لیے مسجد نبوی کو، ازواج کے کمروں کو خراب کیا، مکانات کو، تو مسلمانوں نے عجیب حالت دیکھا ان کمروں کو دیکھ کر، ایسا کمرہ ہے کہ وہاں پر آدمی بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہے. تو افسوس ہوا کہ کیوں خراب کیا، کم از کم ان کمروں کو باقی رکھتے تاکہ مسلمان دیکھتے کہ پیغمبر کی زندگی کیسی تھی. یہی وجہ ہے کہ اصحاب صفہ، وہ لوگ جو دور دراز علاقوں سے آتے تھے، مسلمان ہو کر آتے تھے مدینہ، آپ جانتے ہیں اس وقت یہ حکم شرعی تھا کوئی مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے علاوہ ہجرت بھی کرنا ہے، ہجرت واجب تھا سن 8 ہجری تک، فتح مکہ تک ہجرت کرنا واجب تھا، تاکہ کیونکہ مسلمان کم تھے، یہ مسلمان اگر کافر معاشروں میں رہے تو ان کے دوبارہ کافر ہونے کا خطرہ ہوتا تھا، اور پھر مسلمانوں کو فوج کی تعداد کی ضرورت تھی، اس لیے واجب تھا مدینہ آ جائے. اب سن 8 کے بعد مسلمان طاقتور ہوئے، مکہ فتح ہوا، عرب کے بہت سے علاقے فتح ہوئے، اب یہ ضرورت ختم ہو گئی. اگرچہ بعد میں بنو امیہ کے افراد یہ کوشش کی ثابت کرنے کے لیے کہ ہجرت کے سلسلہ برقرار تھا آخر تک، تاکہ معاویہ و ابو سفیان کو بھی مہاجر بنایا، لیکن دلیل کے حوالے سے سن 8 تک ہجرت. تو ہجرت کر کے آنے والے مسجد کے چوپدرے میں، مسجد کے باہر دروازے کے سامنے کوئی جگہ بنایا تھا، وہاں پر رہتے تھے. اور یہی وہاں پر رہنے والے فداکاری کے ساتھ جذبے کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیتے تھے. وجہ یہ تھا کہ پیغمبر کی زندگی ان کے سامنے تھی, رسول خدا کی زندگی سامنے. اس زندگی کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ ہم پر کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے, اگر رسول ایسے ہی زندگی کرتا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو شوق کے ساتھ, رغبت کے ساتھ جہاد کرتے تھے. تو در حقیقت زہد یہ ہے کہ انسان معنویات پر مادیات کو ترجیح نہ دے, خدا پر مادی چیزوں کو ترجیح نہ دے. یہ ہے زہد کا خلاصہ. امام چاروں کی روایت میں فرماتے ہیں کہ مال تمہارے اوپر حاکم نہ بنے, تم مال پر حاکم بنے. یہ اس طرح سے انسان. تو یہ سیرت پیغمبر کی سیرت میں, علی کی سیرت میں یہ بات نظر آتی. البتہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے؟ یہاں پر دیکھتے فرق ہے. مولا متقیان کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا, آپ نے عاصم سے یہی فرمایا کہ میری طرح تم نہیں کر سکتے ہو, اور یہ ایک میرے خصوصی ذمہ داری ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں, مسلمانوں کو حکمران ہوں. تو میرے اس زاہدانہ زندگی, میرے اس لباس, میرے اس کھانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دولت مند مغرور نہیں ہوتا ہے, غریب زیادہ دل شکست نہیں ہوتا ہے, شکست زیادہ احساس و غربت نہیں کرتا ہے. لیکن تم تقویٰ کے ذریعے میری مدد کرو, میرے ساتھ دو. تو حاکم اسلامی کے حوالے سے کم ترین معاشرے کا کم درجے کے لوگوں کے مطابق زندگی فرماتے ہیں. لیکن حاکم جب نہیں ہے تو اس وقت اجازت ہے متوسط زندگی کرنا, ایک باعزت زندگی کرنا قابل قبول ہے. اسراف جائز نہیں ہے, غریبانہ زندگی بھی ضروری ہے. ایک متوسط زندگی, یہ ائمہ کی سیرت میں آپ دیکھتے. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت ہے جس وقت مولا کی یہ زندگی تھی, امام حسن کی زندگی مناسب زندگی تھی. حاکم مسلمین کے لیے خصوصی مسئلہ ہے. احادیث میں ارشاد ہوتا ہے خدایا ہمیں اتنی روزے عطا فرما کہ ہمارے لیے کافی ہو. ایک شائستہ زندگی, باعزت زندگی, یہ اسلام میں مطلوب ہے. اس طرح سے زندگی کا ناقابل قبول ہے, اس سے بڑھ کر زندگی اسراف میں ہو جاتا ہے اور اسراف گناہ. اور یہ ظاہر زہد کی چیز, زندگی متوسط زندگی زمانے کے لحاظ سے تغیر کرتا ہے. خود امام ششم کے جو میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کی, فرمایا رسول اللہ کے زمانے میں لوگ غریب تھے, مکان نہیں رکھتے تھے, کھانا کو کچھ نہیں ملتا تھا لوگوں کو. جنگ خندق آپ کے سامنے ایک خورما دو تین آدمی مل کر کھاتے تھے, ایک خورما کا ایک دانہ. اور امام ششم کے زمانے میں کافی ترقی ہو چکی تھی, مالی لحاظ سے کافی آگے بڑھ چکے تھے. تو اس لیے فرماتے زمانے کے مطابق, امام رضا کے زمانے میں. تو اس لحاظ سے اصل یہ ہے کہ زندگی متوسط زندگی کرنا ہے. اور اہم نقطہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت خدا کی محبت سے آگے نہ ہو. انسان دنیا کو اپنی مقصد زندگی نفس, یہی ہے. آپ نے یقیناً وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جس جو مؤلف ہے معراج السعادہ کا, انہوں نے زہد کی تعریف کی ہے اپنی کتاب میں. ایک آدمی نے اس کو پڑھا, سوچا کہ جا کے اس کو دیکھیں گے اس کی زندگی کیا ہے. اس کے وہاں چلا گیا, دیکھا کہ بڑا شاندار مکان ہے اس کا, اچھی زندگی کر رہا ہے. پشیمان ہو کر واپس آنے لگا. اس عالم نے, علامہ نراقی نے احساس کیا کہ اس آدمی کے دل میں کوئی مشکل پیدا ہوا ہے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا ہوں. فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا. اس نے کہا مجھے تو ابھی جانا ہے, آپ اتنی ذمہ داریاں آپ کی ہیں, مرجع ہے, لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں, ذمہ داریاں ہیں. فرمایا نہیں, میں ابھی چلتا ہوں. دونوں ساتھ گئے, قوم کے شہر پہنچے یا اس کے نزدیک پہنچے. اس آدمی نے, جو ایک عابد قسم کا انسان تھا, کہا کہ میں واپس جاتا ہوں. کیوں؟ کہا کہ میرا لوٹا رہ گیا ہے. کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے, واپس جا کر لیں گے یا ایک اور خریدیں گے؟ کہا نہیں, 40 سال میں اس لوٹے کے ساتھ رہا ہوں, میرے ساتھ وہ لوٹا رہا ہے, میرا ایک اس سے الفت ہو گئی ہے, ایک قسم کے محبت ہو گئی ہے, میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ساتھ آ گئے دوبارہ اپنے شہر میں, گھر پہنچے لوٹے دیا, فرمایا دیکھو دنیا پرستی مال رکھنا اور نہ رکھنا نہیں ہے, مال کی حکومت ہونا یا نہ ہونا, آپ کے دل پر مال کی حکومت ہے, ایک لوٹے کی حکومت بھی ہو یہی دنیا پرستی ہے. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایک لوٹا, اسی لوٹے نے تم راہ کربلا سے واپس لایا. میرے پاس حکومت تھی, شہرت تھی, دو درس تھا, پڑھنے والے تھے, اتنی ذمہ داریاں, لیکن میں چلا گیا, یہ جن چیزوں نے مجھے نہیں روکا. حقیقت یہی ہے, ورنہ مال حضرت سلیمان حاکم تھے, دولت مند تھے, حضرت ایوب دولت مند تھے, کوئی وہ منع نہیں ہے. یہ ہے کہ دل پر مال کی حکومت ہے یا خدا کی حکومت ہے. تو یہ سیرت پیغمبر میں ایک اہم نقطہ, اور سیرت ائمہ میں بھی یہ اہم نقطہ ہے کہ وہ زاہدانہ زندگی کرتے تھے اور دنیا میں ایک سادہ متوسط طریقے سے زندگی کرتے تھے, لباس کے لحاظ سے, مکان کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے. البتہ روایات میں ائمہ تشویق فرماتے ہیں تم نعمتوں سے استفادہ کرو. امام ششو فرماتے ہیں خدا چاہتا ہے بندہ پر جب نعمت دیتا ہے چاہتا ہے کہ وہ نعمت دکھائی دے. ایک شخص کا بہت چھوٹا سا مکان تھا, امام چہارم نے فرمایا بھائی مکان بہت چھوٹا ہے تمہارا. عرض کیا اپنے رسول اللہ میرے والد اور میرا دادا کا مکان یہی تھا, میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں. فرمایا اگر تمہارا والد نہیں سمجھتا تھا, اگر بیوقوف تھا, تم بھی بیوقوف بنتے ہو, خدا نے نعمت دی, نعمت سے فائدہ اٹھانا. تو یہ ایک اہم نقطہ سیرت پیغمبر میں کہ ہمیں سمجھنا ہے دنیا کے لیے محنت کرنا ان کی سیرت میں, کوشش کرنا ان کی سیرت میں, لیکن دنیا ان کے مقصد زندگی نہیں بنتا تھا, آخر تک وسیلہ رہا. اسی لیے جس وقت آپ کے سر اطہر پر تلوار لگی فرمائی میں کامیاب ہوا. اگر دنیا مقصد بنے تو ایسا شخص کچھ بھی گھر میں نہ ہو, کچھ بھی گھر میں نہ ہو تب بھی, کیونکہ بہت سے تمنا رکھتا ہے, مرنے کو دل نہیں چاہتا ہے کیونکہ بہت کچھ کمانا ہے, لیکن جو جس کے دل میں حب خدا ہے, شہادت کے مشتاق تھا اور دیکھا آخر لمحات میں شہادت نصیب ہوئی, فرمایا میں کامیاب ہوا. اور ایک نقطہ پیغمبر کی زندگی میں سیرت میں یہ ہے کہ وہ جب کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے تھے تو شائستہ آدمی کو ذمہ داری دیتے تھے. ہماری احادیث میں, روایات میں یہ موجود ہے, فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ذمہ داری کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو ضرور ہے اس کے لیے لازم ہے اس ذمہ داری کو سنبھالے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کوئی ذمہ داری آپ کے پاس ہے اور آپ سمجھتے ہیں آپ سے بہتر کوئی ہے تو لازم ہے کہ اس ذمہ داری کو چھوڑ کر اس کے حوالے کریں. جو صلاحیت رکھتا ہے وہ امانت کو ادا کر سکتا ہے. تمام ہر ذمہ داری ایک امانت الہی ہے, اس امانت کو وہ ادا کر سکتا ہے جو اس ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے. اسی لیے اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے تو ضرور اس کو حاصل کرنا چاہیے. جس طرح سے مولا متقیان نے خلافت کے لیے کوشش کی, اس حد تک کوشش کی کہ خلیفہ دوم نے کہا کہ علی علیہ السلام لالچی ہے. فرمائیے میرا حق ہے, اپنے حق لینے کے لیے لالچ کا کیا مطلب؟ کیونکہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ صلاحیت اپنے اندر ہے. تو ذمہ داری اسلامی شرعی ذمہ داری ہے, اگر آپ کے پاس اس ذمہ داری کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر صلاحیت نہیں ہے, کوئی اور شائستہ تر ہو تو اس کا حوالہ کرنا چاہیے. یہ پیغمبر کے تمام اعمال میں یہ بات موجود ہے. جب اسامہ کو بھیج رہے تھے جنگ کے لیے, بزرگان انصار و مہاجر کو, ابو بکر کو, عمر کو, سعد کو, سب کو محکوم بنایا اور 18 سال کے جوان کو حاکم بنایا. جب اعتراض کیا لوگوں نے کہ بچے کو ہمارے اوپر آپ نے حاکم بنایا, فرمایا یہ جوان بھی شائستہ ہے حکومت کرنے کے لیے اور اس کا والد بھی شائستہ تھا, تم نے والد پر بھی اعتراض کیا, اس پر بھی اعتراض کرتے. عمر معیار نہیں ہے, معیار شائستگی ہے. البتہ ایک دو مثالیں ملتی ہیں شائستہ نہ ہونے کے باوجود پیغمبر نے یہ ذمہ داری دی ہے کسی اور مقصد کی وجہ سے. جنگ خندق ہے اور خلیفہ اول کو علم دیتے ہیں, جاتے ہیں اور ناکام ہو کر واپس آتے ہیں. پھر خلیفہ دوم کو علم دیتے ہیں, جاتے ہیں ناکام ہو کر واپس آتے ہیں. جبکہ علی علیہ السلام وہاں موجود تھے اور اس کام کو بہنا ہوئے احسن انجام دے سکتے تھے. اور سورہ براءت جب آپ روانہ فرمانا چاہتے تھے مکہ والوں کو سنانے کے لیے, وہاں پر ابو بکر کے ساتھ روانہ کیا, پھر وحی آئی کہ اس کو واپس بلاؤ, اور یا آپ خود کو جانا ہوگا یا آپ کو کوئی عزیز جانا ہوگا, اور علی کو بھیجا. اس کے یقیناً کچھ نقطے ہیں کہ یہ بتانا ہے علی کے مقابل جو افراد آئیں گے وہ شائستہ نہیں, انہوں نے اپنے نااہلی کا ثبوت فراہم کیا ہے. انشاءاللہ اس پر تفصیل عرض کریں گے. تو یہ ایک سیرت ہے. تو اس حوالے سے ہر ذمہ داری جب آپ کسی کو ذمہ داری دیتے تھے مناسب آدمی کو دیتے تھے, اس حد تک آپ اس مسئلہ پر اہمیت فرماتے تھے کہ اگر تم میں سے تین آدمی سفر پر جاؤ گے تو ضرور ایک کو اپنا حاکم بناؤ, اس کے بغیر اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کا حل یہ ہے کہ ایک آدمی ہو جس کے بات کو یہ سنیں. اب ایسا پیغمبر دنیا سے جاتے وقت سیاسی لحاظ سے آپ نے کیا اقدام کیا, آپ کی سیرت سیاسی کیا تھی؟ ایک سیرت تو یہ ہے عرض کہ ہر شائستہ عہدہ شائستہ انسان کو دیتا تھا. تو اپنے بعد کس انسان کو آپ شائستہ سمجھتے تھے؟ آپ کا سیاسی نقطۂ نظر کیا تھا؟ سیرت نبوی در سیاست کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں عالم اسلام کے لوگوں کے پاس مختلف نظریات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پیغمبر خاموش دنیا سے چلے گئے, اپنے بعد جانشین کس طرح سے بننا چاہیے, کس کو بننا چاہیے, اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا. آپ کی سیرت منفی سیرت تھی اس حوالے سے, یعنی آپ نے کچھ بھی بیان نہیں فرمایا اور چلے گئے. اب سوال یہ ہوتا ہے کیوں آپ خاموش چلے گئے؟ آیا اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا, یا خطرہ کو آپ گرک نہیں فرما رہے تھے؟ نعوذ باللہ, خطرہ نہیں تھا. اگر یہ بات کریں گے تو خطرہ تھا. اس وقت مکہ 2 سال پہلے فتح ہوا تھا, مکہ کے فتح ہونے کا بہت سے قبائل مجبور ہو کر مسلمان ہو گئے تھے. فتح مکہ سے پہلے منافقین کی کافی تعداد تھی. جنگ احد کی طرف آپ جب جا رہے تھے, عبداللہ ابی جو منافقین کا سرکردہ تھا اس نے مخالفت کی اور واپس آیا. بہانہ یہ بنایا کہ حضور نے ہمارے بات نہیں مانی اس لیے ہم واپس آتے. تو 1000 سپاہی میں سے 300 آدمی اس کے ساتھ واپس آ گئے. حضور نے مڑ کر ان کی طرف نہیں دیکھا تاکہ اصحاب کی حوصلہ شکنی نہ ہو. لیکن ایک حقیقت ہے کہ 1000 میں سے 300 آدمی منافق تھے, پیغمبر کو چھوڑ کر عبداللہ ابی کے ساتھ واپس آ گئے. منافقین کا خطرہ تھا, اور ہر انقلاب میں ہر ملک میں اس ملک کے منافقین بہت خطرناک ہوتے ہیں. کسی قوم کے کسی ملک کے کسی نظریے کی شکست منافقین کے ذریعے ہوئی. پھر 8 کے فتح مکہ کے بعد کافی تعداد میں عرب قبائل خوف سے مسلمان ہو گئے تھے. خوف کی وجہ سے دیکھ رہے تھے کہ اسلام جیت گیا ہے تو اس سے بہتر یہ کہ ہم جلدی مسلمان ہو جائے اور غنائم میں شریک ہو, نعمات میں شریک ہو جائے جنگ ہم پر مسلط ہونے سے پہلے. اب یہ لوگ دل سے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کے دوبارہ مرتد ہونے کا خطرہ تھا. یہ داخلی خطرات اور بیرونی خطرات روم اور ایران جیسے طاقتور ممالک تھے, اور یہ لوگ یقیناً شبہ جزیرہ عرب میں کسی طاقتور حکومت کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے. اسی وجہ ہے کہ حضور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی تاکید فرماتے ہیں ضرور روم کے ساتھ جنگ کے لیے جانا ہے. تو اتنے خطرات ہیں, پھر اگر حضور خاموشی کے ساتھ چلے جائے تو امت میں یقیناً خون خرابہ کے امکان ہیں. حکومت ہے, اقتدار ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے.
تو اس طرح سے امت کو وہ پیغمبر جو کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, ایسا پیغمبر ہے جو بڑا شفیق ہے, تمہارے مشکلات کی وجہ سے پیغمبر کو تکلیف پہنچتی ہے, ایسے پیغمبر اس بات کو درک نہیں فرما سکتے ہیں. تو یہ خطرات تھے منافقین کے, مرتدین کے, خارج طاقتوں کا, اور خود جو مسلمان صحیح مسلمان تھے وہ بھی مشکل میں پڑ سکتے تھے. صحیح مسلمان ہونے کا معنی یہ کہ ہو ریاست کا حب نہیں ہے, ریاست کی محبت بہت سنگ دلوں میں ہے, اقتدار کی بھوک بہت سنگ کے پاس ہے. تو اس حوالے سے یقیناً اسلام کے لیے خطرات تھا, اور پیغمبر ان خطرات کو محسوس فرماتے ہوئے خاموش نہیں جا سکتے تھے. تو خطرات کو محسوس فرماتے یعنی تھے, خطرات کو درک کرتے تھے یعنی تھے, یقیناً درک بھی فرماتے تھے. خود قرآن نے خبر دی تھی, افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم, اگر پیغمبر دنیا سے چلے جائے یا شہید ہو جائے تم لوگ واپس جاؤ گے, دوبارہ جاہلیت کی طرف واپس جاؤ گے. یہ خبر, یہ خطر, خطر کی خبر قرآن نے دی تھی, اور ساتھ خود پیغمبر معاشرے میں تشریف فرماتے, ان حقائق کو خود دیکھ رہے تھے نزدیک سے, اور اس طرح سے دل سوز تھے پیغمبر. بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے خطر کو بھی خطر بھی ہو, خطر کو درک بھی کرے لیکن دل سوز نہ ہو, کہے کہ چلو میں نے حکومت کی, نعوذ باللہ, میرے جانے کے بعد جو کچھ ہونا ہے ہونے دو. لیکن پیغمبر دل سوز بھی تھے. فرماتے تین آدمی اگر سفر کرو گے تو ایک کو اپنا حاکم بنانا, اس حد تک خیال رکھتے. آخری لمحات تک فرماتے ہیں کہ اسامہ کے فوج کو روانہ کرو, خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اسامہ کے فوج سے پیچھے رہتے. فرماتے کاغذ قلم و دوات لاؤ, میں ایسی وصیت لکھ دوں گا جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے. تو پیغمبر کو کافی احساس ہے, کافی درد ہے, کافی سوز دل ہے ان کی نسبت میں. تو ایسا ممکن نہیں کہ پیغمبر اپنے بعد اتنے اہم مسئلے کو نظر انداز کر کے چلے جائے. دوسرا نظریہ جس کو عام مسلمانوں نے انتخاب کیا ہے وہ شورا کا نظریہ ہے. کہتے کہ والے پیغمبر اگر خاموشی چلے گئے کوئی حرج نہیں ہے, شورا قرآن نے بیان کیا ہے, سنت نے بھی شورا کے بارے میں بیان کیا ہے, فرمایا مسلمانوں کو کوئی مشکل درپیش ہو تو مشورہ کرو. وشاورہم فی الامر, پیغمبر کو حکم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کرو. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, لیکن اگر آپ مشورہ کے بعد ارادہ کریں گے تو خدا پر توکل کر کے انجام دے دو. فیصلہ سے پہلے, ارادہ سے پہلے مشورہ کرو, پھر فیصلہ کرنے کے بعد لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے, عمل کرنا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, فیصلہ کرنے کے بعد بھی ہر آدمی کے بات سنے تو کچھ کام بھی نہیں کر سکتا ہے. فیصلے سے پہلے مشورہ, فیصلے کے بعد خدا پر توکل کر کے اقدام کرنا ہے. تمہیں مشورہ کا حکم ہے, واجب ہے پیغمبر کے اوپر کہ مشورہ لے کرے لوگوں کے ساتھ. دوسری آیت میں, اب اس آیت میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ پیغمبر پر واجب ہے مشورہ کرنا, لیکن یہ مسئلہ تو پیغمبر کے بعد کا مسئلہ ہے. تو دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, مسلمان اپنے مسائل کو مشورہ سے حل کرتے ہیں, اپنی باتوں کو مشورہ سے حل کرتے ہیں. بس حکومت بھی مسلمانوں کی باتوں میں سے ایک بات ہے, مسلمانوں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے, مشورے سے اس کو حل کرنا ہے. لیکن جبکہ حکومت مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, امر الہی ہے, امر مسلمین نہیں ہے, ایک اہم فرق ہے. وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اس آیہ شریفہ میں فرماتا ہے امامت کو خدا جعل کرتا ہے, لوگ جعل نہیں کرتے ہیں, الیکشن کی چیز نہیں ہے. دوسرے مقام پر فرماتا ہے عہدی, میرا عہدہ ہے, یہ میرا عہد ہے, عہد الہی ہے, عوامی نہیں ہے. امامت عوامی نہیں ہے, الہی ہے. مسلمان اپنے مسائل میں, اپنے دنیاوی مسائل میں مسلمانوں کو حکم ہے مشورہ کرنے کا, امور دین میں مشورہ نہیں کرنا ہے. اب مشورہ کریں گے کل سے جھوٹ بولے یا جھوٹ نہ بولے, یہ صحیح نہیں ہے. دینی مسائل میں حکم ہے کہ جب خدا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے, جب خدا و رسول کسی مسئلہ کا فیصلہ فرماتا ہے تو کسی مسلمان مرد و عورت کا حق نہیں ہے اس کے خلاف ورزی کرے. حضرت زینب بنت جحش ہے, پیغمبر کی خالزاد ہے, جب پیغمبر کے حکم سے ان کی شادی ہوئی زید کے ساتھ جو پیغمبر کے غلام تھا, ان پر گران گزرا کہ ایک غلام کو دیا جا رہا ہے قبیلہ قریش کی محترمہ خاتون. تو آیت نازل ہوئی جب خدا و رسول فیصلہ کرتا ہے تو کسی مومن و مومنہ کو حق نہیں ہے خلاف ورزی کرنے کا. تو حکم خدا و رسول جب ہوتا ہے کسی کو خلاف ورزی کا حق نہیں. یہ ایک دوسرے ہی کا اصلا حکم سے ہٹ کر حکومت اور امامت الہی عہدہ ہے, دینی ہے یا دنیاوی ہے, عوامی ہے یا خدائی ہے. یہ آیہ مبارکہ فرماتا ہے یہ عہدہ الہی ہے. تو مشورہ کے حوالے سے یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت کے مسئلہ مشورہ پر اگر پیغمبر نے چھوڑا ہوتا تو کس طرح سے مشورہ پر چھوڑ سکتا ہے, جبکہ اس وقت آپ دیکھیں, اس وقت اس کے بعد سینکڑوں سال بھی آپ دیکھیے, کل دنیا میں حاکم منتخب کرنے کا طریقہ وراثتی طریقہ تھا. بادشاہ مر جاتا تھا, اس کے بیٹا جانشین ہوتا تھا, پہلا ولیعہد بناتا تھا, اس کے بعد جانشین ہوتا تھا. یہ رسم تھا, جانشینی وراثت کے ذریعے ہوتا تھا. اب اگر اسلام میں جانشینی کا طریقہ دنیا سے ہٹ کر اگر ہوتا, دنیا سے مختلف ہوتا, تو بیان کرنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ اسلام اس مسئلے میں دنیا والوں سے مختلف ہے. دنیا والے حاکم کے جانشین کو از راہ وراثت انتخاب کرتے ہیں, لیکن اسلام از راہ شورا انتخاب کرتا ہے. یہ بتانا چاہیے تھا. جبکہ یہ نہیں بیان فرمایا ہے کہ حکومت انتخاب کرنے کا طریقہ اسلام میں شورا ہے, اور شورا کس طرح سے ہونا چاہیے یہ بھی بیان فرمانا چاہیے. اگر پیغمبر فرمائے کہ حاکم منتخب ہونے کا طریقہ شورا ہے, یہ فرمائے اور پھر چلے جائے, مسلمان پھر لڑ پڑیں گے کہ کون سا شورا, کس طرح کے شورا ہونا چاہیے. شورا کا تجربہ نہیں ہے, نیا ہے. ابھی ہم صدیاں گزرا ہے, 14 صدیاں گزرا ہے, اب ہم جانتے ہیں کس طرح سے مشورہ کرنا, اسمبلیاں کس طرح سے ہوں گی وغیرہ. یہ اتنی ترقی کی بات ہے, اس زمانے میں یہ باتیں نہیں تھی. تو فرضاً بفرض محال پیغمبر فرماتے کہ حکومت کا مسئلہ شورا پر چھوڑو, تو یہ سوال اٹھتا کس قسم کا شورا ہونا چاہیے. مہاجرین انصار کے شورا ہونا چاہیے, بزرگان کے شورا ہونا چاہیے, یا پورے مسلمانوں کے شورا ہونا چاہیے. اس بات کی وضاحت فرمانا چاہیے. پھر یہ وضاحت فرمانا چاہیے, اگر شورا ہو جائے تو اکثریت کی رائے ہے, اقلیت کیا کریں گے, یا اگر دونوں برابر ہو جائے تو کس کی رائے ہوگی. ایک نیا نظریہ اگر پیش کر رہا ہے, اس نے نئے نظریے کی تمام تفصیلات بیان کرنا تھا, ورنہ خون خرابے کا خطرہ تھا. اور پیغمبر تو رحیم ہے, شفیق ہے, رؤوف بالمؤمنین. ایسا کام جو خود کر سکتا ہے اس کو چھوڑ کر چلے جائے, اور جس کے نتیجے میں ہزاروں قتل ہو جائے. شورا اسلام میں حکومت کے نظریہ شورا پر مبنی نہ ہونے کی اور ایک دلیل یہ ہے, کسی نے بعد میں بھی دلیل نہیں لایا کہ حضور نے شورا کو پیش کیا تھا. نہ ابو بکر نے کہا, نہ عمر نے کہا, نہ عثمان نے کہا کہ شورا کا نظریہ حضور کا نظریہ ہے, اسلام کا نظریہ ہے. عمر سے جب لوگوں نے کہا کہ بھئی تم دنیا سے جا رہے ہو, کسی کو جانشین انتخاب کرو ورنہ مسلمانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, تعجب کی بات یہ ہے کہ اس وقت کے مسلمان احساس کر رہے ہیں خطر کا, اور پیغمبر خطر کے احساس نہیں کرتے. تو عمر کہتا ہے کہ اگر میں کسی کو معین کروں کہ اپنے بعد جانشینی کے لیے کوئی اخلاق عمل قرار دوں, تو میں نے ابوبکر کی سیرت پر عمل کیا ہے, اگر کسی کو معین نہ کروں تو پیغمبر کی سیرت پر عمل کی. تو وہ خود کبھی نہیں کہتا دیکھیں پیغمبر نے نظریہ پیش کیا تھا اپنے بعد حاکم کا. اگر اس طرح کی کوئی معمولی سے بات ہوتی تو یہ خلفاء اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے کہتے دیکھو ہم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا, اور ہم کو جب مولا نے دلیل پیش کیا, بحث کیا ابو بکر کے ساتھ, اس نے کہا مسلمانوں نے شورا کے اور مجھے منتخب کیا ہے. کہا کہ وہاں پر جب گیا کہا کہ بھائی ہم پیغمبر کے رشتہ دار ہیں وغیرہ. تو اس حوالے سے شورا کے نظر نہ احادیث کے حوالے سے نہ قرآن کے حوالے سے، نہ تاریخی حوالے سے، نہ اس وقت پر شعراء کے ذریعے سے اقتدار پر آنے والوں نے بھی اس کا دعویٰ نہیں کیا. اور واقعاً اسلامی اس دین اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ مسئلہ شورا پر نہ چھوڑا جائے. اسلام مغربی جمہوریت کی طرح ایک بے ہدف نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں آپ آزاد چھوڑو، جہاں بھی یہ قوم جانا چاہے جانے دو. مغرب والے یہی کہتے ہیں نا، عوام جس طرح جانا چاہے جانے دو، آپ کو کیا. لیکن اسلام ایک باہدف دین ہے، لوگوں کو بندگی خدا تک لے جانا ہے. یعلمہم ویزکیہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. مقصد بعثت انبیاء انسانوں کی تزکیہ ہے، انسانوں کی تعلیم ہے. مقصد بعثت انبیاء بندگی خدا ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جب با مقصد ہے تو پیغمبر اپنے بعد اس طرح سے حکومت کے نظام کو سیٹ کرنا چاہیے کہ اس مقصد کی طرف لے جائے. ہر عاقل جب ایک مقصد رکھتا ہے تو پروگرام کو اس طرح سے سیٹ کرتا ہے کہ اس مقصد تک پہنچ جائے. اگر شورا پر چھوڑ دیا جائے تو آپ نے دیکھا کہاں تک پہنچ گیا مقصد. 25 سال کے اندر اسلام کو خونی دشمنوں کے ہاتھ میں آ گیا. اسلام بنی امیہ جو ہے 13 سال پیغمبر کے ساتھ لڑ، 23 سال 21 سال پیغمبر کے ساتھ لڑا ہے. پھر سن 8 ہجری کو جب مجبور ہو گئے، ظاہراً مسلمان ہو گئے، 2 سال کے اندر تبدیلی نہیں آئی. اب جب شورا پر چھوڑ دیا گیا تو یہ دین دشمنان دین کے ہاتھ میں آ گیا اور کتنا نقصان اٹھانا پڑا. کل تاریخ میں آپ دیکھیے شورا پر جب چھوڑا ہے کسی صحیح انسان کو انتخاب نہیں کیا ہے. تاریخ انبیاء میں آپ دیکھیں لوگوں نے انبیاء کے ساتھ زیادہ دیا یا دشمنان نے انبیاء کے ساتھ زیادہ دیا. لوگ صحیح انتخاب نہیں کرتے ہیں. ایک کہ علم نہیں رکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ فرضاً اگر علم رکھتے ہو اپنی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ آدمی اچھا ہے لیکن میرا خواہشات دوسرے آدمی کے ساتھ وابستہ ہے، میں اس کو ووٹ دیتا ہوں جو میرے مقاصد کے ساتھ دیتا ہے. پہلے نہیں سمجھتا بعض اوقات، اگر سمجھے تو مقصد کے مطابق ہوتا ہے. تو انسان کسی حاکم کو معین کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ دین انسان کو، دین کا مقصد انسان کو پاک کرنا ہے اور دین صحیح رکھنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے. پیغمبر خود فرماتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. الناس بملوکہم اشبہ منہم بآبائہم، لوگ اپنے باپ کے بھی نسبت اپنے حکمرانوں کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، چاہے نہ چاہے خانہ خواہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. نظریاتی طور پر نہ صحیح لیکن کم و بیش اس کے اثرات پڑتا ہے انسانوں پر. جب یہ سمجھتے ہیں پیغمبر حکمران کہ ہاتھ میں انسانوں کی دین اور دیانت اور تزکیہ ہے اور آپ کا مقصد اور دین کا مقصد انسانوں کو بنانا ہے، تو دین میں ایسا نظریہ رکھنا چاہیے کہ حاکم صحیح آ جائے، دین کے مطابق آ جائے. تو اسلام کے مقصد کو سامنے رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں اگر پیغمبر شورا پر چھوڑ دیا جائے تو یہ شورا مقصد کے خلاف جائے گا. ابھی بہت سی خامیاں ہیں، اصحاب رسول کی خوبیاں بھی بہت ہیں لیکن خامیاں بھی بہت ہیں. اس حد تک خامیاں ہیں کہ مخلص ترین اصحاب انصار مخلص لوگوں میں سے ہیں. میں نے کہا تو عیوب نہیں ہے لیکن مخلص لوگوں میں سے ہیں. جب حنین میں آپ نے، جنگ حنین کے بعد آپ نے مؤلفۃ القلوب افراد کو کچھ پیسے زیادہ دیا حکم شرعی کے حوالے سے، تو اعتراض کیا پیغمبر نے، اب ہمیں چھوڑ دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچ گئے، اب ہمیں چھوڑ دیا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ انصار جنہوں نے اتنی فداکاری کی تھی کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ انسان آپ جانتے ہیں یکساں نہیں رہتا ہے. ہم خود کو دیکھیے، شب عاشور کو دیکھیے، دل کیا چاہتا ہے، جا کر شہید ہو جائے. لیکن دوسرے دنوں میں وہ حالت ہمارا نہیں رہتا ہے. شب قدر کو دیکھیے، نیت کرتا ہے زندگی بھر کوئی گناہ نہ کرے، نکاح پھر دوسرے حالات میں نہیں رہتا، انسان بدلتا رہتا ہے. تو انصار بعض اوقات میں بڑی فداکاریاں کرتے ہیں لیکن بعض اوقات میں جب مسئلہ آیا، پیسہ کم ملا، تبدیلی آ گئی. تو اس حوالے سے اصحاب رسول ایک امت ہونے کے لحاظ سے بہت اچھی امت تھی, بات مانتے تھے, سنتے تھے, عیب سے خالی نہیں تھے, میں یہ کہتا ہوں, لیکن امتوں کے درمیان سب سے بہتر امت تھی, دوسروں کی بہ نسبت سب سے بہتر امت تھی. جس طرح فرض کیجیے ہم کہتے ہیں یہ بولو سب سے بہتر ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیب نہیں ہے, دوسرے کی نسبت میں بہتر ہے. لیکن اصحاب میں عیوب واضح ہے, مختلف واقعات ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کمیاں ہیں. تو اصحاب اچھی امت بن سکتے تھے لیکن اچھی قیادت فراہم نہیں کر سکتے تھے, یعنی ان کی تربیت ہوئی تھی امت بننے کے لیے, قائد بننے کے لیے تربیت نہیں ہوئی تھی. اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ کل اصحاب مسئلے شرعی کے سامنے آ کر عاجز ہو جاتے تھے, جب تک علی نہیں ہوتے تھے مشکل میں پڑ جاتے تھے. اب ایسے افراد جو مسئلے شرعی سے آگاہ نہیں, وہ کیسے قیادت کر سکتے تھے؟ تو اس حوالے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دوسرے برادران کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہمارے مذہب کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہے, آپ کے مذہب کے ساتھ جمہوریت اتنا ہم آہنگ نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے اس حوالے سے کہ جمہوریت خدا پرستی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. اگر مغرب والی جمہوریت کہتے ہیں, مغرب والی جمہوریت والے یہ کہتے ہیں کہ انسان آخری حاکم ہے, ہم اپنے مقدرات پر ہم خود حکومت کرتے ہیں, قانون بنانے کا حق ہمیں ہے خدا کو نہیں ہے, حکومت کرنے کا حق ہمیں ہے خدا کو نہیں ہے. یہ ہے اسمبلیاں, اگر اکثریت حکم خدا کے خلاف حکم دے دے وہی صحیح ہے, ناجائز چیزوں پر اگر اکثریت کہے جائز ہے جائز ہو جاتی ہے, جائز چیزیں واجب چیزیں اگر اکثریت کہے منع حرام ہو جاتی ہے. جمہوریت یہی ہے, مغرب کی جمہوریت, مغرب کی جمہوریت ایک بت ہے خدا کے سامنے. وہ یہاں تک کہ اخلاقیات کو بھی ٹھکراتے ہیں, کہتے کوئی اخلاقیات نہیں ہے, اخلاق کی باتیں نہیں ہیں, اچھی بات وہی ہے جو اکثریت کہے, بری بات وہی ہے جو اکثریت منع کرے. تو جبکہ مسلمان خدا بندے خدا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ سے زیادہ خدا کی بات مانتا ہوں, اپنی خواہشات پر خدا کی خواہش کو ترجیح دیتا ہوں, اپنے حکم نفس امارے کے حکم پر خدا کے حکم کو ترجیح دیتا ہوں. بندگی خدا ہمارے پاس اصل ہے, بنیاد ہے, اساس ہے. اس بندگی کے اندر جمہوریت قابل قبول ہے. یہ اہل سنت کے ایک مشکلہ تھا, البتہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے لیکن میں مختصر اشارہ کروں گا. اس مشکلہ سے کافی غلط فائدہ اٹھایا خلفائے اموی اور عباسی نے, کہا کہ بیعت ہو گئی, بیعت ہونے کے بعد بیعت نہیں توڑ سکتے. جتنا ظالم جابر خلاف الشرع خلاف خدا خلاف پیغمبر حکمران کیوں نہ ہو, آپ نے بیعت کی ہے پھر اس کو نہیں توڑ سکتے. یزید معلوم الحال انسان ہے, کس قسم کا آدمی سب جانتے ہیں. معاویہ نے اس کے لیے بیعت لی, مدینہ پہنچ گیا ام المؤمنین عائشہ کے پاس. عائشہ نے کہا تم نے یزید کے لیے کیوں بیعت لی ہے؟ کہا کہ سارے مسلمانوں نے بیعت کی ہے, آپ کہنا چاہتی ہیں ان کی بیعت توڑ دیں؟ کہا نہیں, پھر بیعت توڑنے کی میں نے کہتی ہوں. اس طرح سے بیعت کو ایک مقدس چیز قرار دیا, کہا کہ حاکم و خلاف ہے خدا بھی کوئی کام کرے, چونکہ آپ نے بیعت کی اس بیعت کو نہیں توڑ سکتے. اس طرح سے چھوٹ مل گئی تمام غلط حکمرانوں کو. کہا کہ مسلمانوں کی جماعت مسلمین کے ساتھ رہنا چاہیے, اس سے جدا ہو جائے آپ کافریت کا موت مرا ہے, جاہلیت کا موت مرا ہے, کافر ہو چکے ہیں. اس طرح سے علم مخالفت بلند کرنے کو حرام قرار دیا. ظاہر آغاز میں کسی حکمران کے خلاف کوئی اٹھتا ہے تو گروپ ہوتا ہے, کل معاشرہ تو نہیں اٹھ سکتا ہے, ایک سمجھدار گروپ ہوتا ہے, قربانی دینے والے ہمیشہ ہی کم ہوتے ہیں, اقتدار پانے کے بعد ساتھ دینے والے بہت ہوتے ہیں. لیکن جب حزب اختلاف ہوتا ہے, خصوصاً وہ جس زمانے میں جمہوریت نہیں تھی, اس وقت یقیناً ایسے افراد ہوتے تھے جو کفن پوش ہو سکتے تھے. اب یہ انہوں نے یہ احادیث سے روایات ہے کہ جماعت مسلمین سے ایک وجب دور ہونے والا, ایک بالش دور ہونے والا جاہلیت کے مور مرتا ہے, کافر ہو کر مرتا ہے. اور پھر قیام کو حرام کیا. یہ کئی چیزیں اس سے بہت فائدہ اٹھایا خلفائے اموی و عباس نے. آپ کربلا میں دیکھتے ہیں عمر بن الحجاج کہتا ہے اے لوگوں اب جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو امام کی طاعت سے خارج ہوئے ہیں. جس آدمی نے مسلم ابن عقبہ نے کعبہ کے مدینہ میں اتنے عجیب کارنامہ انجام دیا, آپ جانتے ہیں مسلمان شرمندہ ہو جاتا ہے اس واقعے کو دیکھ کر یزید کے زمانے میں. اور دوسرا آدمی جس نے کعبہ پر حملہ کیا اور کعبہ کے پردوں کو جلایا سنگ باران کیا, وہ دونوں کہتے ہیں اگر ہم نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا یہی کام کیا ہے, اس لیے کہ امیر کی اطاعت ہم نے کی ہے. امیر کی اطاعت ہونا چاہیے جس طرح سے بھی ہو, مسلمانوں کو گروہ سے کبھی بھی جدا نہیں ہونا چاہیے اگر سے خلاف شرع سب کچھ ہو رہا, بیعت نہیں توڑنا چاہیے جتنا, اس طرح سے فائدہ اٹھایا. جبکہ ہمارے شیعوں کے پاس بھی یہ محترم ہے, آپ کو مسلمان جامعے سے مسلمان معاشرے سے دور ہونے کا ان سے جدا ہونے کی اجازت نہیں, اختلاف ناجائز ہے. لیکن احادیث فرماتے ہیں وہ جماعت جس سے جدا ہونا جائز نہیں ہے وہ جماعت اہل حق ہے. جماعت اہل حق سے جدا ہونا جائز نہیں ہے, جماعت اہل حق سے اختلاف کرنا جائز نہیں ہے. ورنہ اگر اہل حق نہ ہو پوری دنیا اہل باطل ہو تو آپ سب کے ساتھ جنگ کرنا واجب ہے. تشیع اس کو مانتا ہے قید کے ساتھ. اگر جامعہ معاشرہ جماعت مسلمین خدا کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ دینا چاہیے, اگر خدا کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے. بیعت محترم ہے, بیعت پر عمل کرو جب تک وہ حاکم اپنے بیعت کے تقاضے پر عمل کر رہا ہے, یعنی جب تک وہ حاکم خدا کی اطاعت کرتا ہے. جس دن خدا کی اطاعت نہیں کرتا ہے اس دن سے بیعت ختم, خود بخود ختم. تو مشروط ہے. اسی طرح سے ابھی دنیا غرب میں یہی ہے, جمہوریت کو بغیر قید و شرط کے مانتے ہیں, بغیر قید و شرط کے جمہوریت کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں جمہوریت صحیح ہے بندگی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ فکر بشر میں جو آ جائے, عقل بشر جو کہے وہی صحیح ہے. ہم کہتے ہیں عقل صحیح لیکن وہ عقل جو عقل خالص ہو. دو قسم کا عقل ہے, بہت سے عقل کی باتیں ہیں جو بعد میں چند سال کے بعد پتہ چلتا ہے جہالت تھی, عقل کی بات نہیں تھی, وہ عقل قابل قبول نہیں ہے. وہ عقل قابل قبول ہے جو خالص ہو, جو یقینی ہو. اسی طرح سے غرب والے کہتے ہیں انسان محترم ہے, افکار دین سب کچھ انسان کے لیے ہم چاہتے ہیں, انسان نہ ہو تو یہ کیا کریں گے, انسان محترم. ہم کہتے ہیں انسان محترم ہے لیکن وہ جو انسانیت کا ضد ہے, دشمن انسانیت ہے, وہ محترم نہیں ہے. چنگیز ہے, ہٹلر ہے, یہ انسان نہیں ہے, دشمن انسانیت ہے, وہ محترم نہیں ہے. انسان اپنی انسانی صفات پر قائم وہ محترم ہے. دیکھیں انسانیت مشروط طریقے سے محترم ہے, آزادی مشروط طریقے سے محترم ہے, عقل محترم ہے, قبول کرتے ہیں مشروط طریقے سے. یہ جو بغیر قید و شرط کے رہتے ہیں بہت نقصان دیتا ہے. تو اس حوالے سے عرض کیا کہ شورا کا نظریہ میں اب ڈیموکریسی, یہ کہنا کہ ڈیموکریسی ہونا جمہوریت ہونا اچھی بات ہے, ہم کہتے ہیں کہ مغرب والی جمہوریت خدا کی بندگی کے ساتھ ٹکراتا ہے. ہم جمہوریت کو بندگی کے اندر مانتے ہیں, خدا کے احکام کے اندر جمہوریت کو مانتے ہیں, اس کے مقابل میں جمہوریت کو نہیں مانتے. اب اسی حوالے سے وہاں پر عوام کو شورا کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا تھا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ عوام کا حق ہو پھر مخالفت کرنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر حق عوام پر ہو تو پھر آپ کیوں نہ ماننے والوں پر اعتراض کرتے. ماننے والوں نے مان لیا, اپنا حق خلیفوں کو دیا, نہ ماننے والوں پر کیوں اعتراض کرتے. اگر حق عوام کا ہے اس زمانے کے لوگوں نے مانا, ہم نے تو نہیں مانا ہے, تو ہم پر کیوں اعتراض کرتے. اب یہ لوگ بعض روایتوں کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ اجماع امت مسلمان جب اجماع کرتا ہے ایک مسئلہ پر تو وہ حق ہوتا ہے, اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے, جبکہ حدیث خود ان کے حوالے سے بھی صحیح نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں اجماع صحیح ہے, ساری امت کے اتفاق و صحیح ہے, کیونکہ ساری امت متفق ہو تو امام معصوم بھی اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی کسی مسئلے پر ساری امت کا اتفاق نہیں ہوا ہے. اگر خلافت کے مسئلے میں ساری امت کا اتفاق ہوا ہے وہ صرف علی بن ابی طالب کی خلافت پر سب کا اتفاق ہے. ابھی تو امت مسلمان ہے نا, ابھی آپ دیکھیں خلفاء میں سے جس کی خلافت پر سب کا اتفاق ہے وہ کون ہے؟ صرف علی کی خلافت پر سب کو اتفاق ہے. تو اگر یہ حدیث صحیح ہو تو صرف علی کی خلافت ثابت ہو جاتی, اسی پر اکتفا کرتے ہیں.
آغازم آپ نے فرمایا کہ خدا سخی ہے اور سخی دینے کے بعد اس کی مطلب پوچھتا نہیں ہے اس کے بارے میں, تو حضرت علیہ السلام سے مطلب وہ ایک وہ بات ہم سنتے ہیں اکثر کہ وہ اپنے آخری ایام میں جب اپنی صاحبزادی کے یہاں روزہ افطار کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی صاحبزادی نے دو غذا دودھ اور نمک جو ان کے سامنے رکھا تو مولانا نے فرمایا کہ ان میں سے دو میں سے ایک ہٹا لو, کہ کیا تم چاہتی ہو کہ میں زیادہ دیر تک مطلب یہ جواب دیتا رہوں خدا ان نعمتوں کا, اور آپ نے مطلب یوں فرمایا تو کیا اس میں مطلب
ہے؟ ہاں جی, وہی امام کا پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ ہم زیادہ نعمتیں کھائیں تو قیامت کے دن سوال کیا جائے گا, مشکل ہوگا. یہ امام نے فرمایا کوئی مشکل نہیں, خدا دینے کے بعد پھر اعتراض نہیں کرتا, جب خود نے دیا ہے پھر اعتراض نہیں کرتا ہے. لیکن وہاں مولا جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی وہاں پر عقاب نہیں ہوگا, مولا یہ نہیں فرماتا کہ زیادہ کھائے تو اعتراض ہوگا, کوئی اعتراض نہیں ہوگا. صرف ظاہر حساب تو دے گا نا, یعنی کہاں خرچ کیا ہے, کیسا خرچ کیا ہے. قیامت کے دن سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہاں سے کیسا کمایا اور کیسا خرچ کیا, یہ حساب کتاب ہوگا, ٹائم لگتا ہے. اور یہ ہے کہ دل چاہتا ہے جتنا جلدی ہو سکے جنت جائے, یعنی گناہ نہیں ہے, صرف حساب کتاب میں وقت لگنا. تو مولا ایک لمحہ بھی وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے.
اچھا, آپ سے سوال یہ کہ آج کی آپ کی گفتگو سے حوالے سے سوال نہیں ہے, سیرت النبی کے حوالے سے ہی سوال ہے. پہلا تو یہ کہ جیسے انبیاء جب آئے ہیں تو مختلف یعنی انہوں نے جیسے اپنا جب پیغام دیے, تو سوال یہ ہے کہ آیا اپنی سیرت کو زیادہ پیش رکھا, یا یہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ انبیاء جو ہے معجزے پیش کرتے ہیں, یا یہ کہ انسان کو انہوں نے دعوت فکر دی, آزادی فکر کی دعوت دی. معجزے کے حوالے سے سوال میرا اصل میں یہ اس لیے ذہن میں اٹھا ہے کہ اب جیسے ہی پاکستان اب جیسے دیکھتے ہیں کہ ہم محرم کی آمد آمد ہے, تو اب محرم میں دو ڈھائی مہینے جو ہے کم از کم پورے پاکستان میں امام بارگاہوں میں اور بالخصوص خواتین کے امام بارگاہ میں معجزے بہت ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو
امام بارگاہ
جی
کیا ہوتا ہے,
معجزے بہت ہونے لگتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً انبیاء نے معجزے کا ہی راستہ اپنایا, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ؟ ظاہر بات ہے یہ معجزے بھی جو امام بارگاہ میں ہوئے تو وہ بھی آئمہ سے منسوخ کیے جاتے ہیں, ایک تو سوال یہ. دوسرا یہ جو نبی کا معصوم ہونا, آئمہ کا معصوم ہونا, اس میں کیا ان کا ذاتی کردار ہے یا خاندانی ہے یا خدا کی طرف سے یہ صفت ان کو عطا ہوئی ہے؟
معجزات کے حوالے سے یقیناً انبیاء کی نبوت ثابت کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ, دلیلوں میں سے ایک دلیل معجزہ ہے. انبیاء تو یقیناً دعوت فکر دیتے ہیں, شک نہیں ہے, اور دلیل فکری پیش کرتے ہیں, اسی لیے خود قرآن اس فکری لحاظ سے بھی ایک معجزہ ہے. لیکن ان فکری دلائل میں سے ایک خود معجزہ بھی دلیل فکری ہے کہ یہ ایسا کام کیا جو کوئی نہیں کر سکتا, بس جب کوئی نہیں کر سکتا اس کے باوجود کیا ہے, یا کسی غیبی طاقت نے اس کو انجام دیا ہے. تو اگر فکر کے ذریعے سمجھ میں آ جائے وہ بہتر, ورنہ عام طور پر لوگ اتنے فکر والے نہیں ہوتے ہیں. معجزہ محسوس چیز ہے, حس کر سکتے ہیں, تو اس لیے بہتر سمجھ میں آتا ہے, اس لیے معجزہ پیش فرماتے تھے. لیکن معجزہ اثبات حق کے لیے ہوتا ہے, حق ثابت کرنے کے لیے, یہی معجزے کی ذمہ داری ہے. اب قدم بے قدم معجزہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ادلہ شرعیہ جب صحیح طریقے سے ہے تو معجزے کی ضرورت نہیں ہے, مگر کہ خود خدا مصلحت سمجھے کہیں تو الگ مسئلہ ہے, البتہ وہ معجزت نہیں کہلاتا ہے. کرام, اگر معصوم سے کوئی عمل بعد میں سرزد ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں اصطلاح میں, کہ معجزہ اثبات نبوت امامت کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں. اثبات کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی معجزہ دکھایا گیا اس کو معجزہ نہیں کہتے بلکہ کرامت کہتے ہیں. جیسے حضرت مریم کے لیے ہوتا تھا, حضرت سیدہ کے لیے ہوتا تھا. لیکن یہ کم و بیش ہو سکتا, کوئی منع نہیں ہے, لیکن اصل یہ نہیں ہے. اسلام فکر پیش کرتا ہے, دین منطق ہے, دین عقل ہے, دین فکر ہے. جب وہ آپ کے سامنے ہے تو عقل بھی خدا نے انسانوں کے لیے درک کر سکتا ہے. اب یہ محرم وغیرہ میں جو نکلنا ہے وہ تو اس کہنے والوں پر دیکھنا پڑے گا وہ کس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں. خیر واقعان ایسی بات ہے, ناممکن تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن کچھ دکانداری بھی ہو سکتی ہے. بہرحال واقعاً اس مسئلے میں ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ بات آہستہ سے کم ہونا چاہیے, دین کے لیے ان چیزوں کو تھوڑا سا کم آہستہ آہستہ بے مروتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کہیں لحاظ میں نہ آ جائے. لحاظ کی وجہ سے ہر جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ کا موقع ملے, ہر غلط کرنے والے کو غلط کا موقع ملے. دین ہے ہمارے پاس ہے, عقلی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, فکری لحاظ, ہر لحاظ سے کامل دین ہے. کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ کسی اور ذریعے سے اس کو پورا کرے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ خدا کی کمک کریں گے, دین و خدا کی کمک کریں گے, خدا بھی آپ کا کمک کرتا ہے, اور کمک بھی طبیعی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. اور فرما رہے تھے آغا صاحب, ہمارے سوالات بھول جائے.
یعنی معصوم ہونا, ائمہ کا معصوم ہونا, یعنی کہ ان کا ذاتی امارت اس میں عمل دخل ہے یا خاندانی ہے یا خدا کی طرف سے ان کو یہ دین ہے؟
اس میں ہے تو سب کچھ خدا کی طرف سے ہے, خدا کے علاوہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. خاندانی بھی ہو خدا کی طرف سے ہے, ذاتی بھی ہو خدا کی طرف سے ہے, اور خدا کی طرف سے خصوصی احسان بھی ہوتا ہے. خاندانی حوالے سے ارثی مسئلہ آپ کے واضح ہے کہ ارث اثر کرتا ہے انسان پر, یہ ایک. لیکن خدا امام معصوم کا ایک فرزند ہوتا تھا, وہ امام نہیں بنتا تھا, معصوم نہیں ہوتا تھا, دوسرا ہوتا تھا. اور ذاتی مسئلہ بھی ہے, افراد ذات میں فرق ہے. کچھ افراد آپ دیکھیے اچھے لوگ ہوتے ہیں, ابتدا ہی سے متدین ہوتے ہیں. کچھ افراد آغاز ہی سے ایسے قسم کے ہوتے ہیں, ان کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ ان دو صفت کے علاوہ خاندانی ہے. خود روایتوں میں ہے, زیارتوں میں آپ پڑھتے ہیں اصلاب الشامخہ ورحام مطہرہ سے آئے, یعنی سلسلہ در سلسلہ مومنین کا تھا, ان کے والدین کی طرف سے خدا کو ماننے والوں کا تھا. اس کے اثرات اور ان کے ذاتی, اور اہم یہ ہے کہ خدا کی طرف سے یقیناً ہے. وہ یہ عرض کیا میں نے اس دن دعائے ندوہ کا وہ جملہ کہ خدا چونکہ جانتا تھا کہ آپ خدا کے ساتھ جو وعد و پیمان ہے, عہد و پیمان ہے, اس پر عمل کرنے والے ہیں, اس لیے خدا نے پہلے ہی آپ کو تمام صلاحیتیں دے دی. یہ فرق رکھتے ہیں, ان کو بھیجا ہے انسانوں کی تربیت کے لیے, انسانوں کو لے جانے کے لیے خدا تک. تو یہ بھی اگر ہم جیسا ہو صفر سے شروع کرے پھر یہ ہمیں نہیں لے جا سکتے آگے. ان کو عصمت کی صفت دی ہے خدا نے, مجبور کر کے نہیں دی ہے, ایک طاقت کے طور پر دی ہے. فرض کیجیے ہم سکول گئے, ہم نے بہت سی چیزیں سیکھ لیا, تو بہت سی غلطیاں ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم دیکھ لیا وہ غلط ہے. ایک ڈاکٹر ہے, اس نے گندا پانی میں یا کسی چیز میں دیکھا کہ جراثیم ہے, وہ پیے گا نہیں, اس نے مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ لیا ہے کہ ہے. اب ہم نے نہیں دیکھا, ہم پیتے ہیں. تو یہ علم خدا نے دیا ہے ان کو, اس کے بغیر وہ رہبری نہیں کر سکتے جامعہ کا. لیکن یہ ہے کہ یہ علم ہمیں دیتا, پتہ نہیں ہم عمل کر سکتے یا نہیں کر سکتے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں سکڑے, جانتے ہیں سکڑے نقصان دہ ہے, عمل نہیں کرتے اس پر. صرف علم پر عمل نہیں کرتے ہیں, ایک قوی ارادہ بھی ہونا پڑتا ہے. ائمہ اہل بیت جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں, صرف جہنم جنت کے مسئلے نہیں, ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں محبت خدا اتنی زیادہ ہے, خدا کی نافرمانی کو, نافرمانی تو اپنے مقام پر, ترک اولا کو گناہ سمجھتے ہیں. وہ بھی جنت جہنم کے حوالے سے نہیں ہے, صرف خدا کے لیے. یعنی محبت, جس طرح ہم اپنے بچے سے جب محبت کرتے ہیں, چھوٹے بچے سے, تو پیسہ خرچ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں تاکہ بچہ خوش ہو جائے. بچے کا خوش ہونا ہمارا مقصد ہوتا ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. इसी तरह से तो नहीं कहना चाहिए, खलास एक किस्म की शबाहत है इसके साथ कि ये अंबिया और आइमा खुदा से इस तरह से मोहब्बत करते हैं कि सिर्फ खुदा की खुशनुदी चाहते हैं। ये अलग है जन्नत को पसंद करते हैं, जहन्नम से नफरत करते हैं, लेकिन अमल से उनका मकसद खुदा होता है। मौला का वो मशहूर जुमला है कि मैंने इबादत नहीं की है जहन्नम के खौफ से या जन्नत के लालच में, बल्कि तुझको लायक इबादत समझ कर इबादत की। तो इस हवाले से वो मारिफत उनके यहाँ है, उस मारिफत के साथ ऐसा कवी इरादा है, उसकी वजह से मोहब्बत खुदा में अमल करते हैं। उसमें यकीनन ये सिलसिले ये एक है कि अल्लाह ताला का इंतज़ाम खास है, दूसरे है कि मुनासिबत की ज़रूरत है। आप देखिए एक इंसान को जो इल्म एक इंसान के पास है, वो खुदा मच्छर को नहीं दे सकता है। अगर मच्छर को दिया, मच्छर को इंसान बनाना होगा फिर देगा। शाइस्तगी की सलाहियत की जरूरत पड़ती है ना, इंसान में वो शाइस्तगी है, फरिश्तों से आगे जाए और हैवानात से भी नीचे जाए। तो ये खुदा अल्लाह ताला ने उनको दी है, और उनको देने का ये नुक्ता आरस के एक ये है कि इंसानियों के लिए रहबरत है, दूसरा यह है कि आरस के ये शाइस्तगी उनकी इर्स की वजह से भी है। उनका आबा वाजदाद अंबिया थे, ये भी शाइस्तगी का बाइस बनता है। फरमाता है कि हमने अंबिया को एक दूसरे के नस्ल से लाया। आप बनी इसराइल के अंबिया को देखिए, 70,000 अंबिया बनी इसराइल से ताल्लुक है। कुछ लोग कहते हैं बारह इमाम एक खानदान से कैसा हो सकता है, तो सवाल यह कि 70,000 पैगंबर एक खानदान से जब हो सकता है, तो 12 इमाम एक खानदान से होने में, 14 मासूम एक खानदान से होने में, तो खानदान का इरसी असर भी है, माहौल भी है, और साथ इम्तियाज खुसूसी इलाही है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, सिर्फ अल्लाह ताला सिर्फ तुम लोगों से चाहा है कि नजासतों से दूर रहे, यानी कि मखसूस चीज है। वरना गुनाहों से दूर रहना तो हम सबसे खुदा ने चाहा है, तमाम इंसानों से चाहा है, फिर सिर्फ अहले बैत से नहीं चाहा है। तो इससे यह कि वो इस्मत की ताकत खुदा ने दिया है, वो सिर्फ अहले बैत को दिया है, इन गैर को नहीं दी है। वो इस आयत से मुराद वो इस्मत की सलाहियत, अब इस्मत की सलाहियत इल्म है, मोहब्बत खुदा है, ये उनको दी है। अब ये बायस फजीलत, कोई कहते ये बायस फजीलत कैसा जब खुदा ने उनको दिया है। अर्ज करते हैं बायस फजीलत सिर्फ अमल से नहीं होता है। मैंने जिस तरह से अकल कहा, इंसान हैवान से अफजल है, खिलकत ही में अफजल, आप इनकार करते हैं। खुदा ही ने इंसान को हैवान से अफजल खलक किया। वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को करामत बख्शी, इज्जत बख्शी, उसको अफजल करार दिया। अला कसीर मिम्मन खलकना, हमारे बहुत से मखलूकात पर बनी इंसान को बर्तरी दी। ये बर्तरी है वाकयान भी सोना पत्थर से बेहतर है, तो एतराज है इस पर कोई, दर्जे बे दर्जा है। इसी तरह से इंसानों में एक दूसरे से, अंबिया में एक दूसरे से अफजल है। वलकद फज़लना बाज़हुम अला बाज़, बाज़ अंबिया पर फोकियत रखते हैं। तो इसकी जरूरत थी इंसानी मुआशरा की हिदायत के लिए, तरबियत के लिए, और जाती भी दर्जात होता है, सब एकसान नहीं होता। खुद कुरान के आयात भी एकसान नहीं है। आयात में एक आयत बहुत आला दर्जे का फसाहत और बलागत है, एक कमतर है, ये फर्क है। और इस हवाले से अफजल है वो, खिलकत ही के लिहाज से अफजल है आम इंसानों से। फिर अफजल होने के बाद वो अमल करते हैं अपने उस इल्म पर। हम लोग अपने इल्म पर अमल नहीं करते हैं, कितने वाजिबात और मुहर्रमात को हम जानते हैं, अमल नहीं करते हैं। मैंने मिसाल किया दुनिया के आम मसाले, यही सिगरेट, यही शराब, यही चरस, जानते हैं अमल नहीं करते हैं, नुकसानदेह होना जानते हैं, उसका औजत अमल नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने इल्म पर, इल्म क्या मतलब है, तर्क औला नहीं करते थे। लेकिन यकीनन खिलकत के लिहाज से फ़र्क है। उसके बेहतरीन दलील ये है कि हर इमाम जब दुनिया में तशरीफ लाते थे तो इब्तदा ही में सजदे में चले जाते थे। अगरचि इंसान फितरतन खुदा शिनास है, लेकिन हमारी फितरत इतनी कमज़ोर होती है फितरत खुदा शिनासी कि बेदार करना पड़ता है। लेकिन वो उसी वक्त खुदा को जानते हुए आते हैं, तस्बीह गो होकर आते हैं। ये फ़र्क ज़रूर है, और इस फर्क की ज़रूरत थी, वरना इस कारवान के रहबरी नहीं कर सकते थे।